تخصص کے جو دوسرے طلبہ ہیں وہ بھی اندر ہی تشریف لائیں حلقے کے اندر، اور بہتر ہے جس جماعت سے ہارے ان کے پیچھے آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ حضرات کا ان سے مقابلہ ہوا تھا نا، ہاں انہی کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ آپ کا پہلے مقابلہ ہو چکا. آپ حضرات انہی سے مقابلہ ہوا تھا آپ کا، ترمذی صاحب یہی ساتھ ہی پہچان لیں آپ. ٹھیک ہے، باقی سارے ساتھی ہیں. ٹھیک، اب حضرت تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، ہمارے صحیح بخاری کے استاد مشکات شریف اور صحیح بخاری کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دیں اور ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں. وہ اس ملک کے عالم اسلام کے بڑے جید اور نامور علماء اور مشائخ میں سے تھے، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے بانی تھے، اور حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت تھے. جامعہ امدادیہ کے ہمارے تدریس کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں بڑے حضرت والا حضرت شیخ العربی والعجم حضرت عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب قدس اللہ سرہ تقریباً دو تین مرتبہ تشریف لائے، حضرت ہردوئی بھی کئی مرتبہ تشریف لائے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، ایک مرتبہ حضرت والا رحمہ اللہ اپنے احباب کے ساتھ تقریباً ایک ہفتہ جامع امدادیہ میں قیام فرمایا تھا، تو صبح و شام حضرت والا کی مجالس ہوتی. ہمارے حضرت شیخ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. ذوق ابراہیم، ذوق حضرت ابراہیم ذوق بہت بڑے شاعر تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان سے اردو سیکھتے تھے، اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ذوق کے اشعار کو اپنے مواعظ میں بہت پڑھتے، ان کے اشعار بڑے عارفانہ ہوتے. تو گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. کسی گلدستے میں ایک ہی رنگ کے پھول ہوں وہ زیادہ خوشنما ہوتا ہے، یا مختلف پھولوں والا گلدستہ ہو تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں مختلف پھول ہوں. تو حضرت والا کی مجالس مختلف انداز پہلے ہوتی، الحمدللہ صبح بھی مجلس، عصر کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی. یہ جو آج کا جو سلسلہ ہے یہ اسی گلدستے کا ایک پھول ہے، یہ الگ نہیں ہے، یہ بھی حضرت والا ہی کے فیوزات اور ان کی برکات میں سے ایک برکت ہے جس میں ہم سب انشاءاللہ اجتماعی طور پر شریک ہوں. ابھی جس چیز کا اعلان کیا گیا اس کا آپ نے عنوان پڑا ہوگا، مسابقہ علمیہ. میں اس مسابقے کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے یہاں بفضل ہی تعالی تخصص فی الافتاء کے دو سالہ نصاب میں کل 10 سمیسٹر ہیں، ہر دو مہینے کا ایک سمیسٹر ہے جس کو عربی میں فصل کہا جاتا ہے. تو پانچ فصلوں پر مشتمل ایک سال اور دوسری پانچ فصلوں پر سمیسٹر پر مشتمل دوسرا سال. ہر سمیسٹر میں، ہر فصل میں ایک امتحان ہوتا ہے، تقریری امتحان بھی اور تحریری امتحان بھی. حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم سے اس مسابقے کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا. تو ہر فصل میں ایک امتحان ہوتا ہے، اس امتحان سے پہلے ایک مسابقہ علمیہ منعقد ہوتا ہے. مسابقہ کا معنی خیر کے کام میں، علمی کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ مسابقہ کا معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اور مسابقہ علمیہ یعنی علمی کام میں، علم دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہ مسابقہ علمیہ کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے تخصص فی الافتاء کے جتنے طلبہ ہیں ہم نے ان کو چار جماعتوں میں تقسیم کیا. یہ شروع اس وقت ہوا تھا جب جامعہ اشرف المدارس کا دار الافتاء گلشن خانقاہ سے یہاں مرکز میں منتقل ہوا، تو الحمدللہ دار الافتاء کی خدمت اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے لے رہے تھے. تو وہاں جب یہ ذمہ داری کاندھوں پہ ڈالی گئی تو اساتذہ کے مشورے سے وہاں ہم نے یہ بنیاد ڈالی مسابقہ علمیہ کی. اس میں تخصص کے طلبہ کو چار جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا. جماعت کو عربی زبان میں حزب کہا جاتا اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہ ہمیشہ غالب ہو کر رہے گی. حزب کا معنی جماعت. تو چار جماعتوں میں تقسیم کیا اور ان چار جماعتوں کے نام فقہ کی مناسبت سے ائمہ اربع، انہی حضرات کے ناموں کی برکت حاصل کرنے کے لیے رکھے گئے. ایک جماعت اس کا نام حزب الامام الاعظم ابی حنیفہ، دوسری جماعت حزب الامام مالک رحمہ اللہ، تیسری جماعت کا نام ہے حزب الامام الشافعی رحمہ اللہ، اور چوتھی جماعت کا نام ہے حزب الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. ان چاروں ائمہ کے نام پر چار جماعتوں کے نام. جب بھی مسابقہ علمیہ کا وہ موسم آتا ہے امتحان سے پہلے، تو کوئی بھی ایک موضوع تجویز کیا جاتا ہے مشورے سے. جیسے شروع میں مسابقہ علمیہ تھا تو قربانی کا موضوع تھا کہ قربانی کے مسائل پر ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا. پھر حج کا موضوع، نماز کے موضوع، زکوٰۃ، مختلف موضوعات وہ اساتذہ کے مشورے سے تجویز ہوتے رہے. ان میں یہ حضرات جتنے بھی طلبہ ہیں مطالعہ کر کے ابھی جو ترتیب عرض کی آپس میں مقابلہ کرتے. تو فقہی اور علمی موضوعات الحمدللہ پہلے ہوئے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے قرآن اندازی کے ذریعے سے دو جماعتوں کا آپس میں مقابلہ طے کیا جاتا ہے، پھر جو جیتنے والی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں فائنل مقابلہ ہوتا ہے، پھر جو جیتنے والی ہے انہیں ہر ایک کے نمبر نتیجہ امتحان میں درج ہوتے ہیں، اس سے ان کی حیثیت ممتاز، جئی جدہ، ممتاز، مرتفع جو آپ حضرات سماعت فرماتے رہے، ان کے انعامات میں جو حضرت والا کی طرف سے عطا ہوتے رہے ان میں یہ نمبرات بھی شامل ہوتے رہے. مقابلہ علمیہ، مسابقہ علمیہ. مسابقے کی یہ روایت اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس کی ترغیب دی ہے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اگر تمہیں دوڑ لگانی ہے تو نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، تقوی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس ریس کی خود قرآن نے ترغیب دی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ریس لگاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی رال ٹپکانی ہے، آدمی کو جب کسی چیز کی بہت لالچ ہوتی ہے نا تو منہ سے رال ٹپکتی ہے. کسی نے کبھی مٹھائی نہ کھائی ہو تو رسگلہ دیکھ کر زبان رسگلہ بن جاتی ہے، وہ رال ٹپکانا شروع کر کہتے ہیں نا جی منہ میں پانی آ گیا، تو رسگلے کا نام سن کر ہو سکتا ہے بعض حضرات کے منہ میں پانی آیا ہو. یہی پانی جب ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کو رال کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی لفظ استعمال، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اے رال ٹپکانے والوں جنت کی ان نعمتوں اور ان محلات اور ان انعامات کو حاصل کرنے میں رال ٹپکاؤ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جس کا راستہ تقوی ہے یہ رال ٹپکا. اور پھر صف اول کا ثواب پتہ کیوں زیادہ ہے؟ جو صف اول میں آتے ہیں وہ باقی سب نمازیوں سے جیت جاتے ہیں، یہ پہلی صف ہے، ان کا انعام زیادہ رکھا. جو اذان دینے میں پہل کر لیتا ہے اس کا ثواب زیادہ، لیکن یہ ان جگہوں پہ جہاں اذان دینے والے متعین نہ ہوں۔ تو یہ مسابقے ہیں سارے کے سارے۔ خود آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے موقع پہ انعامات مقرر فرمائے۔ ایک جگہ من قتل قتیلا فلہ سلبو، جس نے فلام دشمن کے بڑے کمانڈر کو بس مار دیا نا، اس کا جتنا مال غنیمت ہوگا اسی کو ملے گا جس نے مارا۔ تو سارے تلوار لے کر اب جذبے میں جاتے۔ تو یہ انعامات مقرر کرنا، پھر گھڑ دوڑ میں مقابلے کروانا، آنر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، اسلاف حضرات اسلاف بزرگان دین کا طریقہ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ۔ اب ہمارا معاملہ دوسرا ہو گیا، ہم دنیا کے کاموں میں، محلات میں، کاروں میں، کاروبار میں، اس چیز میں ریس لگا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لہذا ہر وقت پریشانی ہمارے ساتھ۔ جو ہمارے اختیار میں ہے نیکی کا کام، دکان کو زیادہ چلانا یا گاڑی کے نئے ماڈل بدلنا، ایک دوسرے سے بڑھیا بنگلہ بنانا، ہمارے بس میں نہیں، لیکن صف اول میں آگے بڑھنا، نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنا، یہ ہمارے بس میں، اس مسابقے کی ترغیب دی گئی۔ تو چار جماعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ان میں فائنل جو جیت جاتی اس کے نمبر درج ہوتے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم جب ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، تو یہ حضرت والا کے جانے کے بعد تو پھر ہر وقت اداسی اور کمرے کو دیکھ دیکھ کر وہ دل ایک بھرتا رہتا۔ تو ایک دفعہ موقع ایسا ہے امتحانات کا، ہم نے ساتھیوں سے کہا اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہیں بیٹھ کے وہ سوال و جواب۔ اس میں ہمارے الحمد للہ احباب عرفہ بھی جو موجود تھے تشریف، اور وہ سب شریک ہوئے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس کو پسند فرمایا، محظوظ ہوئے اس مقابلے سے، سوال و جواب سے۔ تو سب کی خواہش ہوئی کیوں نہ ایک اجتماعی ایسا علمی مسابقہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ جو آخری سمسٹر کا علمی مسابقہ ہے، پھر ہم نے موضوع عامۃ الناس، عوامی موضوع کا انتخاب کیا کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک باب، باب اشراط الساعہ کے نام سے موجود ہے، قیامت کی علامات، قرب قیامت کی علامات کے بارے میں رسول پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہمیت کے ساتھ وہ علامات بیان فرمائے۔ علامات قیامت کا موضوع ایسا ضروری موضوع تھا، حضرات محدثین نے اس پر مستقل کتابیں تالیف فرمائیں، احادیث کا انتخاب فرما کر اس کی اہمیت کی وجہ سے، تاکہ جن بڑے بڑے گناہوں اور منکرات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، جن حالات میں چوکنا رہنے کی اور اپنے ایمان کو سنبھالنے کا حکم فرمایا، ہم اپنے ایمان کی متاع کو سنبھالنے کی فکر کریں، تو اس حوالے سے ان علامات قیامت کو، تو آج کی نشست کے لیے علامات قیامت کے موضوع کو منتخب کیا۔ اسی موضوع پر الحمدللہ آپس میں مقابلہ ہوگا۔ پہلے ایک مقابلہ، دو مقابلے ہو چکے ہیں، جن میں جو جماعتیں جیتی ہیں، میری دائیں طرف جو جماعت ہے جس کے امیر مولانا بلال احمد ظفر ہے، یہ حزب الامام الاعظم ابی حنیفہ، بائیں طرف جماعت جس کے امیر مولانا فرحان صادق آبادی ہیں، اس جماعت کا نام حزب الامام مالک ابن انس رحمہ اللہ، امام مالک کے نام پر۔ ان حضرات کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ ترتیب یہ ہوگی کہ ان حضرات میں سے آٹھ شرکا ہیں، ہر ایک ساتھی کھڑے ہو کر سوال کرے گا، وہ دوسری جماعت کے کسی بھی ساتھی کو منتخب کرے گا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اس سوال کا جواب دے۔ اگر سوال کا صحیح جواب دیا تو جو جج ہیں، مولانا یوسف عباس صاحب ہمیشہ یہی اس کے فرائض انجام دیتے ہیں، پچھلے جتنے بھی مقابلے، اور یہ مقابلے کا نظم بھی ماشاءاللہ یہی چلاتے ہیں، اور ترتیب ساری انہی کے زیر انتظام چلتی ہے، اور بڑی خوبی کے ساتھ الحمدللہ اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا، تو یہ نمبر لگائیں۔ اگر کسی ساتھی نے سوال کا جواب غلط دیا یا ادھورا دیا، تو پھر پوری جماعت میں سے کسی کو بھی اختیار ہے کہ اس کا تدارک کرے، کھڑے ہو کر اس سوال کو اس کا صحیح جواب دے دے۔ اس کو ہم نے اس کا نام رکھا تدارک، جس میں آپ تلافی کہتے ہیں، جس نقصان کی اگر تلافی کرنا چاہیں، ظاہر دینی کام ہے، نماز میں نقصان ہوتا ہے تو سجدہ سہو رکھا گیا ہے، روزے میں نقصان ہے تو صدقۃ الفطر ہے، علمی مقابلے میں بھی نقصان ہو سکتا تھا، تو یہ تدارک کس کو، کوئی بھی ساتھی کھڑے ہو کر اس کا جواب دے۔ اگر اس نے صحیح جواب دیا تو ایک نمبر بچا لے گا اپنا. ویسے کتنے نمبر تھے جی؟ دو نمبر. اور اگر اس نے صحیح جواب دیا دو نمبر ملیں گے, اگر صحیح جواب نہ دیا تو کسی کو بھی اختیار ہے وہ کھڑے ہو کر اس کا صحیح جواب دے اور ایک نمبر اپنا بچا لے, دو نہیں ملیں گے اس کو. یہ ترتیب ہے. پھر دوسری طرف سے ایک ساتھی سوال کرے گا, اس طرح یہ آٹھ آٹھ سوالات ہوں گے. سپیکر سب کے سامنے ہیں, اب حضرت والا کے حکم اور دعا سے اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حزب الامام الاعظم ابی حنیفہ سے کوئی ساتھی, حزب الامام مالک کے ساتھیوں میں سے کسی سے سوال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد. میرا سوال مولانا کلیم اللہ صاحب سے ہے. جی حضرت, سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب کا ایمان ہے حدیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے نزول کے زمانے میں بے شمار دینی اور دنیاوی برکات کا ظہور ہوگا, بے شمار برکات ہوں گی, تو ان برکات کی ابتدا کس واقعے کے بعد ہوگی؟ یعنی وہ کون سا مشہور واقعہ ہے کہ جس کے بعد اس کی ابتدا ہوگی, اور ان جو برکات میں سے چند برکات اگر آپ اس طریقے پہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ہم چشم تصور سے وہ زمانہ دیکھ لیں ان برکات کو, پتہ نہیں ویسے تو نصیب ہو وہ زمانہ یا نہ ہو, تو اس طریقے سے وہ بیان کر دیں, اور یہ بالخصوص کہ وہ بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ اس وقت تو یہ برکات ہیں اور آج کے زمانے میں وہ برکات نہیں ہیں. تو خلاصہ یہ کہ کس وقت ان برکات کا آغاز ہوگا, اور ان چند برکات کو آپ بیان فرما دیں, اور یہ کہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ اتنی برکتوں کا اس وقت ظہور ہوگا. یہ تین باتیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. آپ کے سوال کا جواب کہ حضرت یہ برکات جو نازل ہوں گے یہ کس واقعے کے بعد ہوں گے, تو جب یاجوج ماجوج وہ پہاڑ سے نکلیں گے, اس کے بعد جب وہ سارے ان پر اللہ مسلمان اس سے بہت یعنی پریشان ہوں گے اس کے پتنے کی وجہ سے, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس سب کے پر ایک بیماری میں مبتلا کریں گے, جو روایت میں وہ مختلف طریقے سے آتا ہے کہ ایک کیڑا ان کے گردنوں میں کھل جائے گا, تو وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا جب سیلاب آئے گے سب بہہ جائیں گے اس میں, اس کے بعد یہ برکات اور ثمرات کا دور دورہ ہوگا کہ احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان یعنی بالکل اس کے جو میوے ہے اور ثمرات ہے وہ اتنے یعنی بڑے ہوں گے, اس میں برکات ہوں گے, اور آسمان سے بارش برسے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یعنی انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک جماعت جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوگا. اسی طرح اور حدیث میں آیا ہے کہ شیر جو ہوگا اس طرح جو درندے ہوگے وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گا, حتیٰ کہ ایک بچہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا وہ پھر بھی جو نا اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور یہ جو آپ نے پھر کہا کہ یعنی اس وقت میں اس طرح برکات ثمرات نہیں ہوں گے لیکن اسی دور میں ہوں گے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ اس وقت میں جو سارے کفار اور یہود سب قتل ہو جائیں گے اور فتنے ختم ہو جائیں گے, تو اس کے بعد جو ہے نا بالکل نیک اعمال ہوگا, کوئی فتنہ بھی نہیں ہوگا, اس وجہ سے برکات کا دور دورہ ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات ہوئے اور برکات ہوئے. تو اس کا یہ جواب.
ماشاءاللہ, جواب تقریباً سارا صحیح ہے, آغاز بھی بالکل صحیح ہے, اس کی جو وجہ بیان کی وہ بھی بہت شاندار. برکات کافی زیادہ ہیں، اگر کوئی ساتھی مزید برکات بیان کر دے تو بہت اچھا ہوگا اب استاد جی کے حکم سے.
اگر ہاں بیان کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم. برکات میں سے مختلف قسم کی ہیں، کچھ کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، کچھ رہن سہن کے حوالے سے ہیں اور کچھ معاشرتی حوالے سے ہیں. کھانے پینے کے حوالے سے جو احادیث میں برکات مذکور ہوئیں ان میں سے ایک تو یہ آتا ہے کہ بکری کے دودھ میں، ایک بکری کے دودھ میں ہی اتنی اللہ پاک برکت نصیب فرما دیں گے کہ ایک بڑی جماعت کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. اسی طرح ایک گائے کے دودھ اس میں اللہ پاک اتنی برکت نصیب فرما دیں گے کہ وہ ایک بڑے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک اونٹنی کے دودھ میں اللہ پاک اتنی برکت نصیب فرما دیں گے کہ وہ ایک بہت بڑے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس طرح جانور و معاشرتی حوالے سے ایسی برکات کا ظہور ہوگا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بچی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی تو سانپ اس کو ڈسے گا نہیں. اس طرح جانور کے شیر کا ذکر آتا ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی تو شیر اس کو کاٹ نہیں سکے گا. اس قسم کی معاشرتی اور کھانے پینے کے حوالے سے برکات کا ظہور فرمایا. اس کی وجہ وہی جس طرح بھائی نے فرمایا کہ ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کی وجہ سے جس طرح ایمان اور تقوی برکات کا مدار ہے وہ اس وقت ظہور ہو جائے گا، اس لیے بھی برکات کا بھی نزول ہونا شروع ہو جائے گا.
ماشاءاللہ بارک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. میرے سوال کا مخاطب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلات والسلام، حضرت امام مہدی علیہ الصلات والسلام کی مارکو کی وضاحت بیان کرے، یعنی سب سے پہلے کون سا مارکہ ہوگا، کس ملک کو فتح کرے گا، پھر اس کے بعد کس ملک کو فتح کرے گا، اس طرح اس کی وضاحت بیان کریں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جو ہوگا وہ اہل مدینہ کے ساتھ، یعنی جب وہاں سے ایک جماعت آئے گی ان کے مقابلے میں، روم سے چلے گی جماعت، تو اس وقت ایک لشکر ان کے مقابلے میں آئے گا جو مدینہ منورہ کے باہر ہی ایک درخت کے نیچے قیام پذیر ہوگا، لیکن وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا، زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اس کے بعد اہل روم کے ساتھ ایک جنگ ہوگی، وہ اس جنگ میں فتح نصیب ہوگی. تو اس کے بعد قسطنطنیہ، اس کی فتح ہوگی. پھر قسطنطنیہ کے بعد جب یہ اعلان ہوگا کہ دجال آ گیا ہے، تو اس وقت یہ سب جماعت وہاں واپس لوٹ جائے گی اور دجال کے مقابلے میں لڑے گی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور.
ماشاءاللہ، سوال تو جواب میں کچھ مختصر سا، یعنی اجمالی طور پر بیان کیا. جس طرح میں نے کہا کہ حضرت امام مہدی کی مارکو کی تفصیل بیان کرے، اس میں آپ نے دو مارکے صرف بیان کیے، باقی مارکے آپ نے بیان نہیں کیے. پھر کون سے ملک کو فتح کرے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ منورہ سے شام کی طرف چلیں گے عیسائیوں سے مقابلے کی غرض سے، اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ تین دفعہ ہوگا. آخری جب بہت کم مسلمان بچیں گے، اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فتح یاب ہوں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اور جتنی مال غنیمت ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگی، لیکن اس کے حوالے سے ذکر یہ ہے کہ مسلمان اس سے خوش نہیں ہوں گے، خوش اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ بہت سارے مسلمان ان معرکوں میں شہید ہو گئے ہوں گے، بہت ساروں کے اپنے پیارے والد بھائی ان معرکوں میں شہید ہو گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو خوشی نہیں ہوگی۔ اس معرکے کے بعد پھر ایک معرکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتح قسطنطنیہ ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو لے کر چلیں گے۔ وہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک خاص واقعہ یہ پیش آئے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر نعرہ تکبیر بلند کریں گے۔ اس نعرہ تکبیر کا اثر یہ ہوگا کہ قسطنطنیہ کے ایک طرف کی دیواریں گر جائیں گے، تو اس وقت قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ شام کی طرف جس وقت لوٹ آئیں گے تو ان کو دجال کی خبر ہوگی، جب دجال کی خبر ہوگی تو وہ واپس آئیں گے افیق نامی گاٹھی کی طرف۔ یہاں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ دجالی لشکر سے ہوگا، اور دجالی لشکر سے آخری دفعہ جب ان کا مقابلہ ہوگا تو اس وقت یہ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم مقابلہ کر دیں۔ اس مقابلے کے انتظار کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ لوگ مقابلہ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمان سارے یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت یہودی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت دے گا اور سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دنیا میں مسلمان ہی مسلمان رہیں گے۔
سبحان
یہ تفصیل
ماشاءاللہ، جواب بہت اچھا یعنی بیان کیا۔ اس میں اس نے بھی صرف تین معرکے بیان کیے، لیکن اگر اس کا میں مختصر سا کچھ تفصیلی عرض کروں کہ سب سے پہلے امام مہدی جو ہے وہ امام مہدی کا جو لشکر ہے وہ جزیرۃ العرب پر چڑھائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب پر چڑھائی کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پھر دوسرا معرکہ جو ہے وہ ایران و فارس کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایران و فارس کے ساتھ جنگ کرو گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ تیسرا معرکہ جو ہے وہ روم کا ہے۔ روم میں جو ہے وہ امریکہ اور یورپ اس میں آتا ہے کہ پھر تم، اس کو ملحمۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا خونریز معرکہ ہوگا جس میں کفار اس طرح قتل ہوں گے کہ ان کے لاشوں کی ڈھیر لگ جائے گی۔ کہ پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ پھر چوتھی معرکہ جو ہے وہ قسطنطنیہ کا ہوگا جو آپ نے بیان کیا، کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ استنبول کا شہر ہے جو ترکی میں واقع ہے، کہ پھر تم ان کے ساتھ یہاں لڑائی کرو گے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، جس کی تفصیل اس نے بیان کی۔ اور آخری معرکہ وہ بھی تفصیل بھی اس نے بیان کی کہ یہودیو کے ساتھ جنگ کرے گا وہ اس وقت کہ جب ان کا ملعون بادشاہ دجال خروج کرے گا تو ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی۔
یہ جو سوال و جواب آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ جو مارکوں کی تفصیل، جیسوں کی تفصیل، فلاں گھاٹی اور فلاں جگہ یہ مقابلہ ہوگا، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، اپنے احادیث میں بیان فرمائی۔
سبحان اللہ،
یہ تاریخی نہیں ہے، تاریخ کا اس سے کوئی تعلق، یہ علامات قیامت کا موضوع اس وجہ سے زیادہ ہے چونکہ آپ حضرات مزید سماعت فرمائیں گے تو ایک وضاحت کرنی ہے۔
یہ جتنی علامات قیامت ہیں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. آپ نے جتنی علامات بیان فرمائی یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں, اور ہر پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل اور معجزہ ہے. جیسے کوئی پیشین گوئی پوری ہوتی ہے ایک اور مہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ثبت ہو جاتی ہے. اس لیے حضرات محدثین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیشین گوئیوں کو دلائل النبوت میں اور معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار فرمایا, اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو جب فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز جلدی ہوتی تھی ابتدائی, آپ نے سب کو کہا کہ مجمع بیٹھا رہے. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے, آپ نے علامات قیامت بیان فرمانا شروع کی یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, مجمع اسی طرح موجود ہے, آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی, پھر منبر پر تشریف لائے, آپ نے علامات قیامت بیان فرمانا شروع کی, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, عصر کی نماز اذان ہوئی, آپ نے نماز پڑھائی, اور عصر کی نماز کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لائے, آپ نے پھر بیان فرمانا شروع فرمایا, اور مغرب کی نماز تک علامات بیان فرمائی, اور پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. فجر سے لے کر مغرب تک کا اتنا طویل واز آپ نے, آپ کے ناشتے کا ذکر نہیں, کھانے کا ذکر نہیں, دوپہر کے کھانے کا کوئی ذکر نہیں, وضو کرنے کا ذکر نہیں, مسلسل آپ نے اس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا, اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر عطا فرمائی کہ دیکھو یہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں, اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے وہ حالات بیان فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص حضرت تمیم داری تھے, وہ کسی واقعے میں مل کے آئے تھے. ممکن ہے کسی کا سوال ہو اس لیے میں نہیں بیان کروں گا, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سوال ہو چھپا ہوا. تو بار یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ وہ علامت پوری ہوئی, آپ مسکراتے ہوئے ممبر پہ تشریف لائے. بس اتنی بات, آپ نے یہ فرمایا دیکھو صحابہ میں جو تمہیں بات کہتا تھا یہ وہی بات دیکھ کر آئے ہیں, آج وہی بات جو میری بات سچی نکلی جو بات بیان کی. یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہیں ذہن میں خیال نہ آئے کہیں کسی جگہ انسائکلوپیڈیا میں پڑھی ہوں گی کوئی اخبار میں, نہیں نہیں, یہ ساری اخبار ہیں لیکن یہ اخبار نبوت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی ٹھیک, دو نمبر جی. اگلا سوال جی. لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں مسلسل, تو آپ جو حضرات کرسیاں آگے رکھے ہیں آپ جزاک اللہ تھوڑا پیچھے کر لیجئے گا. آپ لوگ صحیح بیٹھے ہیں, آپ لوگ صحیح ہیں ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ قریب آ سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, میرا مخاطب ہے مولانا عصمت اللہ صاحب. یہ فتح قسطنطینیہ اور خروج دجار اور المرحمۃ الکبریٰ کے بارے میں حدیث ابو داود میں آتا ہے, حدیث ابو داود میں آتا ہے کہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمۃ الکبریٰ وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال تكون في سبعة أشهر. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ فاتح محمد بن محمد فاتح محمد نے خلافت عثمانی میں قسطنطنیہ کو فتح کر چکا ہے. اب تک خروج الدجال یا کہ ملحمۃ الکبریٰ واقع نہیں ہوا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کو پورا تفصیلی جواب دے دیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أدري,
لا لا ادری کا معنی ہے کہ مجھے جواب نہیں آتا، یہ بھی ایک جواب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی.
جی جی، لا ادری کہنا بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ہے بھی جو جماعت کا نام ہے حزب الامام مالک. امام مالک رحم اللہ کے بارے میں آتا، سئل عن اربعین مسئلتن، 40 مسئلے آپ سے پوچھے گئے، آپ نے 36 میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں آتے، صرف 4 کا جواب دیا. تو دین کے مسئلے میں ذرا بھی شک ہو، کوئی تردد ہو، تو جواب نہ دینا ایک بہت بڑا جواب، اور جواب دینا آتا ہو یا نہ آتا ہو، دو کام حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے، دو کاموں کے لیے ہر بندہ ہر وقت تیار، ایک مسئلہ بتانے کے لیے، ایک نسخہ بتانے کے. ڈاکٹر خرم صاحب تشریف فرمائے ہیں نا جی، حج کے سفر میں ہم اکٹھے تھے، ایک ہی کمرے میں 3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، ایک بندہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تینوں ڈاکٹر ابھی خاموش ہیں، وہ جو ایک اور حاجی صاحب نے ان میں پہلے نسخہ بتانا شروع کر دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، آپ نے جو حدیث ذکر کی ہے جس میں 7 مہینوں کا ذکر ہے، مشکات میں ایک دوسری روایت ہے جس میں 7 سال کا ذکر ہے، اور محدثین نے اس روایت کو راجح قرار دیا بنسبت اس روایت کے.
اگر راجح قول کے مطابق 7 سال بھی ہو، لیکن جو آج کل واقع ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا یہ، اور پھر بھی نہ خروجی دجال ہے اور نہ ملحمۃ الکبریٰ ہے. یہ جو توجیہ بیان کر دیا کہ 7 سال ہے یا کہ 7 مہینے کے اندر ہے، یہ تو جواب نہیں ہو سکتے اس کے لیے.
علامات قیامت میں جب فتح قسطنطنیہ کا ذکر آتا ہے تو اس سے وہ فتح قسطنطنیہ مراد ہوتی ہے جو آخر میں ہوگی، ورنہ تو یہ استنبول ایسا شہر ہے جو کئی بار فتح بھی ہو چکا ہے اور کئی بار کفار اس پر مغلوب بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس سے مراد یہی ہوتی ہے. اصل جو سوال اس حدیث پہ یہ ہوتا تھا کہ 7 مہینوں کا ذکر ہے، حالانکہ 7 مہینوں میں اتنے کام ہوں گے نہیں، جس کا محدثین نے یہ جواب دیا کہ ایک دوسری روایت میں 7 سال کا بھی ذکر ہے.
ماشاء اللہ، کچھ نہ کچھ قریب آ گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ رہ گیا ہے. اصل فتح قسطنطنیہ میں 2 حدیث وارد ہوا ہے، ایک حدیث جو محمد بن فاتح، محمد الفاتح، اس کو فتح کر کے مسلمانوں کو سربلند کر دیا اس میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ستفتحون الروم والقسطنطنیہ، یہ ہو گیا ہے. اور جو فتح قسطنطنیہ دوسرے مرتبہ آتا ہے کہ حدیث ابو داود میں آتا ہے کہ الملحمۃ الکبرى وفتح قسطنطنیہ وخروج الدجال فی روایت فی 7 اشہر وفی روایت فی 7 سنوات، یہ جو وہ فتح ہے جو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہوگا، اور دونوں بشارتوں میں پہلے سے، دونوں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے چکا ہے ان دونوں، یہ مطلوب تھا.
بس اگلا سوال کر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا مخاطب ہے مولانا عبد الماجد صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ايرتع العلم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. قرآن کریم میں علامات قیامت کے بارے میں زیادہ تر ایسی علامات بیان کی گئی ہے جو بالکل متصل قیامت میں واقع ہوں گے، ظاہر ہوں گے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں قریب اور بعید، صغیرہ اور کبیرہ، ہر قسم کے علامات بیان فرمائے ہیں. علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی اپنے کتاب الاشاع لاشراط الساعه علامات کے بارے میں 3 قسم بیان کی ہے. ایک علامات بعیدہ، یعنی وہ علامات جو ظاہر ہو چکے ہیں، بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے درمیان اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے کچھ، اور دوسرا ہے علامات متوسطہ، یعنی وہ علامات جو کچھ ظاہر ہو گیا ہے اور کچھ ظاہر ہو رہے ہیں، اور تیسرے وہ علامات جو علامت قریبہ ہے یعنی بالکل متصل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، وہ علامات جو علامت متوسطہ یعنی جو
رحمت اللہ صاحب یا بھول تو نہیں گئے، آپ نے سوال کرنا ہے جواب نہیں دینا،
جو علامات متوسطہ ہے ان علامات میں سے 10 علامات آپ بیان کر دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قریب کر لیں.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قیامت کی علامات متوسطہ تو بہت کثیر ہیں لیکن میں صفت اللہ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ 10 عرض کر دیتا ہوں. جیسے نمبر 1، والدین کی نافرمانی، ماں باپ سے برا سلوک کرنا اور بیوی سے اچھا سلوک کرنا، والدین کو دور رکھنا اور دوست احباب کو قریب رکھنا، اسی طرح شراب کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، فحاشی کا عام ہو جانا، سود کا نام بے رکھ دینا اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ دینا، اسی طرح کمینے ترین اور ذلیل ترین لوگ قبیلوں کے بڑے بن جائیں گے، اور اسی طرح غریب طبقہ سردار بن جائے گا، اور خیانت دار کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا، اور نیک لوگ چھپے پھریں گے اور ذلیل لوگ جو بازاروں میں کھلے عام پھر رہیں گے.
جواب درست ہیں.
ماشاء جی آپ میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا حمزہ صاحب،
دو بٹن ہیں، ایک تو مشین میں تیز کرنے کے لیے، ایک آپ کا اپنا ہے. مشین والا تو ہم کر دیں گے، اپنا آپ کو خود تیز کرنا ہوگا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. تو جب دین اسلام مکمل ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقصد اور مشن کیا ہوگا؟ اگر ان کے نزول کا مقصد اور مشن اسلام کی تکمیل ہے تو اس سے تو بظاہر نبی علیہ السلام کے درجے میں کمی لازم آئے گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقصد اسلام کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک امتی کی شکل میں ہوگا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر ہی رہیں گے، تو اس کا تکمیل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
جواب نامکمل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکمیل کے لیے نہیں، تجدید کے لیے آئیں گے.
ماشاء اللہ.
جواب تو
پورے طور.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، میرے مخاطب حضرت مولانا شوکت روشن صاحب ہیں. آپ سے ایک آسان سوال یہ ہے کہ علامت قیامت کی بڑی علامتوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے تو کتنے سال زندہ رہیں گے، کتنے سال حکومت کریں گے، اور کس قوم اور کس قبیلے سے شادی کریں گے، اور شادی کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم. اما بعد، مولانا نے جو سوال کیا، اس سوال سے پہلے بطور تمہید کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، جو قرب قیامت کے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس کے بارے میں کچھ مختصر سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تو اللہ
تعالیٰ اگر سوال کا جواب ابھی دے دیں باقی بات ہم آپ سے بعد میں سن لیں ٹھیک تو یہ زیادہ بہتر ہے.
جی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 40 سال قیام فرمائیں گے, جن میں سے 21 سال میں وہ نکاح کریں گے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے قبیلہ جزام کی ایک عورت ہے اس سے نکاح کریں گے اور اس کے ان اولاد بھی ہوگی. پھر اس کے بعد 19 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہیں گے اور اسی میں حضرت خلافت بھی کریں گے, خلافت قائم کریں گے اور لوگوں کو عدل و انصاف بھی دیں گے اور اس سے پہلے دجال کو بھی قتل کریں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی گی تو مسلمانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن کر دیں گے. اس کے سوال میں
حکومت کتنے سال کریں گے؟
7 سال.
ماشاء اللہ بارک اللہ
ماشاء اللہ. جواب درست ہے. جی آپ میں سے سوال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. مولوی محمد فرحان صاحب کھڑے ہو جائیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا دجال سے ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات کے دوران دجال نے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا, ان 3 چیزوں کے نام اور ان کی تفاصیل, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ آج کل وہ کہاں واقع ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. حدیث شریف میں مسلم کی حدیث ہے, اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل حدیث آتی ہے جس میں 3 سوال نہیں 4 سوال کا ذکر ہے. ان میں پہلا سوال دجال نے یہ کیا تھا کہ بیسان نامی جو باغ ہے اس کی کھجوریں ابھی اس میں کھجوریں لگتی ہیں یا نہیں لگتی, پہلا سوال یہ کیا تھا. اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اور تیسرا سوال یہ کیا تھا زور نامی چشمہ ہے اس کے پانی سے وہاں کے لوگ اپنے کھیتوں کو سراب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور چوتھا اور آخری سوال یہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے یا نہیں ہوئے, جس کا جواب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ مبعوث ہو گئے اور مکہ سے مدینہ ہجرت فرما چکے ہیں اور اپنی قوم پر غالب آ چکے ہیں. یہ 3 چیزوں کا جو ذکر آیا ہے یہ ساری جو ہے نا اسرائیل کے اندر واقع ہیں, کوئی جنوبی طرف ہے کوئی شمالی طرف ہے, بالکل تعین کے ساتھ محل وقوع میں نہیں جانتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ فرمایا کہ سوال نامکمل ہے, تو محل وقوع کے اعتبار سے جو فرحان صاحب نے بتایا اس حوالے سے نامکمل ہے, یا جو 3 سوالات پوچھے گئے تھے اس حوالے سے نامکمل ہے.
دونوں نامکمل.
احادیث میں جو ذکر آتا ہے اس روایت میں بعض میں 3 سوالات ذکر ہوں گے جیسا کہ آپ نے فرمایا, اور بعض میں 4 ہے جیسا کہ فرحان مولانا فرحان صاحب نے بتایا, اور بعض میں اس سے زیادہ ذکر بھی ہو سکتا ہے. 4 کا ذکر تو مولانا فرحان صاحب نے کیا. اور ایک سوال یہ کیا ہوتا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اگر ہوا ہے تو ان کی پیروی کون سے لوگ کریں گے, اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ ان سے جو ہے وہ عرب نے ان سے قتال کیا ہے, اور اگر قتال کیا ہے تو ان میں غالب کون آیا ہے. یہی سوال. باقی محل وقوع کے اعتبار سے اس کا علم نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے حوالے سے میں نے یہ بات ذکر کر دی تھی کہ آج کل کہاں واقعہ ہے, تو آج کل کہاں واقعہ ہے اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوئی کہ آج کل واقع ہونے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت داخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی چیز بیسان کے باغ کے حوالے سے اس نے سوال کیا تھا, اور اس کے حوالے سے میں نے مکمل تفصیل کی بات کی تھی. باقی تفصیل اس کی یہ ہے کہ علامہ یاقوت حموی رحمہ اللہ تعالی نے معجم البلدان میں یہ بات لکھی ہے جس کی تاریخ وفات 626 ہجری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا بیسان کے علاقے میں کئی دفعہ جانا ہوا اور وہاں میں نے صرف دو پرانے باغ دیکھے, جس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وہ حالانکہ وہ علاقہ قدیم زمانے سے کھجور کے باغات کے لیے مشہور تھا, اور اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وہ باغات خشک ہو گئے ہیں, یعنی خروج دجال کی ایک علامت ظاہر ہو گئی ہے. دوسری بات کہ بحیریہ طبریہ کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے خشک ہونا شروع ہو گیا ہے. اور تیسری چیز آئین زخر, اس چشمے کے بارے میں سوال تھا, یہ اور وہ چشمہ ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے. اور ان کے محل وقوع کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ بیسان کا علاقہ جہاں کھجور کے باغات بہت زیادہ تھے قدیم زمانے میں, وہ علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے, آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے, اور اس سے پہلے اسرائیل کے قبضے سے پہلے وہ اردن کا حصہ تھا. اور بحیرہ طبریہ یہ اسرائیل کے شمالی مشرق میں اردن کے قریب واقع ہے اور عین زخر یعنی وہ چشمہ جس کا نام زخر ہے وہ اسرائیل میں واقع ہے اور بحر مردار کے مشرق میں ہے جزاک اللہ خیر.
جی اگلا سوال کا.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, میرے سوال کا مخاطب ہے مولانا غلام علی صاحب. مولانا صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں قرب قیامت میں ایک بابرکت بارش کا تذکرہ آتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ بارش کب ہوگی اور کتنے دن ہوگی اور اس کے برکت کے کیا ثمرات ہوں گے, وہ بیان فرمائیں.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله, اما بعد, یہ بارش کا جو تذکرہ ہے اس کا جو آغاز ہے, جب یاجوج ماجوج زمین پہ آئیں گے, لوگ مسلمان جن کے وجہ سے پریشان ہو جائیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بدعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے, جس کے بعد زمین پہ ایک ان کے مرنے کی وجہ سے ایک تعفن اور بدبو سی پھیل جائے گی, تو اس وجہ سے بھی مسلمان مزید پریشان ہو جائیں گے. تو اس کے بعد بارش آ کر یہ جو ان کے وجہ سے تعفن اور بدبو پیدا ہوئی ہے بالکل زمین کو صاف کرے گی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکات کا نزول ہوگا اس بارش.
جو آپ نامکمل کہہ رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس بارش کا آپ نے تذکرہ کیا جس کی وجہ سے خیر و برکات نازل ہوں گے, یہ بارش یاجوج ماجوج کہ دنیا سے ختم ہونے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خیر و برکت کے جو زمانہ گزرے گا, اس زمانے سے پہلے 40 دن یہ بارش ہوگی. 40 دن بارش کے بعد اس بارش کے برکات اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائیں گے, جس برکات کے حوالے سے سب سے پہلے سوال ہوا تھا کہ اس بارش کے بعد برکات ظاہر ہوں گے, اس برکات کا تذکرہ سب سے پہلے سوال میں ہوا تھا.
آپ بھی فرمائیں, آپ سے بھی سوال کیا گیا.
جی
آپ بھی ان کا تذکرہ کریں, آپ سے یہی سوال دوبارہ کیا گیا,
ان برکات کا تذکرہ. اس زمانے کے برکات یا صرف بارش کے برکات؟
بارش کے بعد جو برکات وہ تو اس
بارش میں تھی. اس بارش کے برکات دنیا میں کچھ یوں ظاہر ہوں گے کہ اگر کوئی شخص ایک مد گندم زمین میں ڈال دے اگائے تو اس ایک مد گندم سے 700 مد گندم اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر حل چلائے کوئی چٹان پر بھی گندم ڈال دے گا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگائیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برکات.
ماشاءاللہ حضرت نے جو فرمائے وہ تو یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو برکات ہوئی تھے. حدیث میں اس کا جو تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعا فرمائیں گے یہ بارش 40 دن ہوگی جسے حضرت نے فرمایا. اور اس کے اصل جو ہے وہ جسے ایک تو گندم کے بارے میں فرمایا اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ ایک انار اتنا بڑا انار ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا, سب وہ کھائیں گے, پھر اس کے بعد اس کے چلکے سے سایہ بنائیں گے, اور ایک بکری کی دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی, اور اسی طرح ایک دودھ والی اونٹنی ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اس کی دودھ, اور اسی طرح ایک گائے ہے وہ خاندان کے لیے بھی کافی ہوگی.
اگلا سوال کریں.
نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال مولانا حبیب الرحمان سے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی علامات تین قسم کی ہیں, ایک بعیدہ اور ایک متوسطہ اور ایک قریبہ, ان علامات کبرا بھی کہا جاتا ہے. ان علامات میں سے علامات کبرا میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, اور ان علامات میں سے ایک علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. اب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مکمل تعارف کرائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد, امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے. جب عیسائیوں کا غلبہ ہوگا اس وقت, یعنی ظہور مہدی سے پہلے, عیسائیوں اور مسلمانوں کا آپس میں جنگ, اور اس جنگ میں عیسائی غالب آئیں گے اور مسلمانوں کا لیڈر شہید ہوگا, اور اس وقت باقی مانا مسلمان مدینے میں آئیں گے. اس وقت مسلمان عیسائیوں کے مصائب اور تکالیف سے بچنے کے لیے امام مہدی کی تلاش میں لگیں گے. اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہوں گے, تو جب وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے تو اس وقت مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان طواف کرتے ہوئے ایک جماعت اس کو دیکھے گی اور پہچانیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سعید خاندان سے تعلق ہے, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے. رنگ قلعہ ہوا ہوگا اور قد درمیانہ قدر لمبا ہوگا, یعنی زیادہ نہ لمبا ہو, لمبا نہ پست کر کے, بلکہ قدر لمبا ہوگا. اور ان کے اخلاق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشابہ ہوں گے, اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوں گے, اور اخلاق بھی حضرت ارسم کے مشابہ ہوں گے. ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام امینہ ہوگا. اور اس وقت جب مسلمان اس کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اس وقت اس کی عمر 40 سال ہوگی. کافی ہے.
کافی ہے.
بیان کرو. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لوگ, اس وقت اس کی عمر 40 سال. اس کے بعد بہت سے لوگ, یعنی اس وقت کے عبداللہ اور اللہ والے اس کے جماعت میں شامل ہوں گے, اس کی بہت بڑی فوج ہوگی, تو وہاں سے جا کر روسیوں کے اہل روم سے, یعنی ان کی لڑائی ہوگی, اور باقی وہی تفصیل ہے.
کافی ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا سوال مولانا عبد القدس صاحب سے ہے. ایک حدیث شریف میں ذکر ہے کہ تین علامات ایسی ہوں گی کہ جن کے بعد دعا قبول نہیں ہوگی. آپ ان تین علامات کا ذکر فرمائیں.
الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث شریف میں جو تین علامات ذکر ہے گی جس کی ظہور کے بعد دعا قبول نہیں ہوگی, ایک تو سورج کا طلوع ہے مغرب, اور دوسرا خروج دابۃ الارض, اور تیسرا لا ادری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی حدیث میں ایک تیسرا خروج دجال کا بھی ذکر ہے, لیکن دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خروج دجال کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جائے گی, مطلب کافی عرصے تک قبول ہوتی رہے گی, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اس کے بعد ہوگا اور اس کے اندر تو سارے ہوں گے ہی مسلمان. اس لیے دیگر روایات کی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ صرف دو علامتیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد واقعی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور وہ وہی جو بھائی نے بتا دیا. ایک تو یہ کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, اور دوسرا دابۃ الارض یعنی زمین کے اس کے ایک مخصوص حیثیت کے ایک یعنی جانور کا نمودار ہونا, یہ دو علامتیں ہیں.
ماشاءاللہ جواب صحیح ہے, اور جو تفصیل نہیں پوچھی گئی تھی صرف تین کا ذکر تھا تو اس پر اتفاق کیا جاتا تو بہتر تھا, باقی جواب ماشاءاللہ بہتر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد, مولانا سردار الحق صاحب سے میرا مولانا سردار الحق صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خروج دجال کے حوالے سے احادیث ہمیں متعارض نظر آتی ہیں, جس کے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پھر محدثین نے ان احادیث کے درمیان جو تطبیق دی ہے وہ تطبیق آپ بیان کریں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہے, یخرج ما بین الشام والعراق فعات یمینا وشمالا.
ابھی کل پانچ پانچ سوال ہوئے تو ان میں ابھی ایک ایک سوال مزید ہوگا, یعنی چھ چھ سوال کا مقابلہ ہوگا. وقت کافی ہو گیا تو آپ تطبیق کے سوالات کے بجائے ایک سوال اور کر لیجئے. من آپ میں سے کوئی ایک سوال کرے, ایک سوال ادھر سے کرے, کیونکہ یہ علمی تطبیق کے سوال باقی حضرات کے لیے زیادہ نہیں ہوں گے. وہ سوال کریں جس سے فائدہ سب کو ہو جائے. جی
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. مولانا سردار میرا آپ سے سوال یہ ہے, جو خروج دجال کے بعد یعنی دجال لوگوں کو مختلف فتنے اور آزمائشات میں مبتلا کریں گے جس کی وجہ سے بعض لوگ ایمان سے چلے جائیں گے, اور بعض لوگ اسی کے باوجود بھی ان کے ایمان اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بچائیں گے اور ایمان پر رہیں گے, تو کچھ ان کی فتنے بیان کریں, اور جو لوگ جن لوگوں کو اللہ اس کے فتنے سے بچائے گا وجہ بتائے کہ کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑے فتنے سے ان کو بچائیں گے. اور آج کل کے زمانے میں دجال کی مشابہ جو دوائی اور فتنے ہیں جس کی پڑھنے سے انسان کو دجال کی فتنے میں پڑھنے کا اگر آ جائے خدا نہ خستہ خطرہ ہے, وہ بھی بیان کریں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی اور بار بار آئی کہ دجال کا فتنہ, اب تک جتنے فتنے آئے ہیں اور قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے, اور دجال کا فتنہ ہر نبی نے اس فتنے سے اپنے امت کو ڈرایا ہے,
لیکن سب سے زیادہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے تاکہ امت جو ہے اس کے لیے حفاظت کا کوئی اقدام اپنا کر سکے. اس فتنے کے اثرات تو یہ ہوں گے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں نہر ہوگی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. جو آگ نظر آ رہی ہوگی وہ اصل میں نہر ہوگی اور نعمت ہوگی، اور جو نہر نظر آ رہی ہوگی وہ اس میں آگ ہوگی جس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ آزمائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ ایک نوجوان کو زندہ کریں گے اور اس سے سوال کریں گے کہ خدا کون ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جوان جو ہے وہ انکار کرے گا کہ خدا تو نہیں ہے بلکہ میرا رب اللہ ہی ہے. اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں اس میں میڈیا کا جو فتنہ ہے یہ بھی اس دجالی فتنے کا ایک اثر ہے کہ یہ بھی جھوٹ کو سچ کر کے اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھلاتا ہے. احادیث شریف میں اس فتنوں سے بچانے کے لیے مختلف اعمال کا ذکر ہے، جس میں سورہ کہف کے ابتدائی آیات کا ذکر ہے کہ ان کو اگر پڑھ لیا جائے. بعض احادیث میں سورہ کہف کے آخری آیات کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ دی جائے کہ جتنے بھی آپ اعمال صالحہ کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس فتنے سے بچائیں گے. اس کے علاوہ جو نماز کے بعد جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے اس میں ایک دعا جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچنے کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال. تو اس کا بھی اگر اہتمام کیا جائے اور پہاڑوں کی طرف اگر چلا جائے وہاں تنہائی اختیار کی جائے، اور بعض روایت میں مدینہ منورہ کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پر بھی اگر رہائش اختیار کی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے بچائیں گے.
جی اب آخری سوال ہے حزب الامام مالک کی طرف سے، آخری ہے نا. جی
میرا سوال ہے مولانا عبد الکریم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، مسند احمد میں اور ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ آ جائیں جو اپنی زبان کے ذریعے پیٹ پالیں گے، جیسے گائے بیل اور دیگر جانور اپنے پیٹ پالتے ہیں زبان کے ذریعے. یہ تو حدیث ہوگی. اب اس حدیث کے حوالے سے مجھے اس حدیث کی شرح مطلوب ہے، لیکن بے غبار شرح مطلوب ہے، کسی قسم کا اس پر اشکال نہ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس میں گائے بیل سے جو تشبیہ گئی ہے دی گئی ہے اس کی جو علماء نے وجہ ذکر کی گئی ہے وہ بھی مت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اس حدیث کا تشریح یہ ہے کہ یعنی کہ جیسے جانور اور یہ گائے اور بیل اس کی صرف مقصد اور غرض اپنے پیٹ کو بھرنا ہے اور کسی اور چیز کی طرف اس کو بالکل توجہ بھی نہیں ہوتا ہے. مثلا جیسے مسلمان حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتے اور جو مکروہات ہے اور جو مسائل مباح اور انہوں کے درمیان جو اور وہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اور ان کاموں میں جس وقت قیامت کے قریب ہوں گے اور یہ سارا خصلت جو مسلمانوں کے خیر خصلت ہے اور جو نیکیاں ہے یہ سارا ختم ہو جائیں گے، اور جو ان پر واقع ہوگا جنہوں کے تو صرف اور صرف انہوں کا ہم اور غم اپنے پیٹ کو بھرنا ہے اور کسی کو حق اور کسی کا مال کچھ بھی رعایت خیال کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس لیے تو اس وقت اس جانور گائے اور ان کو تشبیہ دیا کہ انہوں کا صرف ہمیشہ مشن اور مقصد صرف اپنے پیٹ کو بھرنا ہے اور حیات ایک زندگی دنیا میں گزارنا ہے، بس اس لیے ان کو اس پر تشبیہ دیا گیا.
جواب درست نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض روایت میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں علماء وعظ و نصیحت اپنے پیٹ پالنے کے لیے کریں گے.
محمد افتخار حسین صاحب کے گھر والے باہر ہیں تو باہر تشریف چلے جائیں. محمد افتخار حسین صاحب کے گھر والے باہر ہیں.
جس میں یہ ذکر ہے, علماء سو کا ذکر ہے کہ وہ اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دنیا کو کمائیں گے, ان کا مقصود دنیا ہوگا, آخرت نہیں ہوگا, مقصود ان کی آخرت نہیں ہوگی. تو زبان کے ذریعے سے دنیا کو کمائیں گے, جیسا کہ حیوانات اپنے زبان کے ذریعے سے آگے تطبیق معلوم نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کب آئے گی کے اندر جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس حدیث کے اندر زبان سے کمانے کا مطلب ہر وہ طریقہ داخل ہے جس میں زبان کے ذریعے کمائی کی جائے, وہ چاہے علماء اس طریقے کو اختیار کریں, چاہے لیکچر حضرات اس طریقے کو اختیار کریں, چاہے دوسرے جو دلال وغیرہ ہوتے ہیں, یہ تمام طریقے اس میں داخل ہیں. لیکن اس حدیث کی جو وہاں تشریح جو گائے بحث وغیرہ سے تشریح دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ یہ لوگ زبان سے اس طرح کمائیں گے کہ حلال حرام کی تمیز نہ کریں.
اس حدیث میں مزید وضاحت یہ ہے کہ زبان سے کمانے میں آج کل کا جتنا میڈیا ہے یہ اس میں داخل ہے, جس میں یہ جتنے اینکر پرسن, جتنے کامیڈین, جتنے ڈرامے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, یہ سارا زبان کا چکر ہے. یعنی جھوٹ کے ذریعے, زبان کے ذریعے, اور اسی زبان جھوٹی صحافت کے ذریعے, یہ بھی ایک زبان قلم ہے. تو اس کے ذریعے سے کمانا جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں, اور زبان ہی جس میں صداقت کوئی نہیں, اس کو ذریعہ معاش بنایا گیا یہ اس کے ذریعے. اور آج کل یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ, اتنی تنخواہ مزدوروں کی اور محنت کرنے والوں کی ان لوگوں کی نہیں ہے جتنا یہ لوگ فحاشی اور ریانی کو زبان کے ذریعے سے فروغ دے کر لاکھوں روپیہ یہ ایک رات کا کماتے ہیں. یہ بھی علامات قیامت میں بیان فرمایا گیا. مکمل جی.
جواب میں یہ بات رہے گی کہ گائے سے کیوں تشبیہ دی گئی, تو وہاں مفتی صاحب نے یہ لکھا جیسے گائے کے سامنے خشک اور تر جس قسم کا بھی چارہ رکھو وہ اس کو چٹ کر جاتی ہے, تو اسی طرح ان لوگوں کے سامنے جس قسم کا بھی رزق آئے گا یہ اس کو.
یہ بات مولانا نے بیان فرما دی تھی کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سب کو چٹ کر جائے. یہ نمبروں کا شمار ہو رہا ہے, ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے, بس سبھی ہی بتاتے ہیں. پھر حضرت والا کی نصیحت اور دعا پھر ان شاء اللہ ختم.
دونوں جماعتوں کے نتیجے کا اعلان جو ہمارے اس کے جج تھے نمبر درج فرمانے والے عظم مولانا مفتی یوسف عباس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جج تو دراصل استاذ محترم ہی ہیں, اور استاذ محترم ہی کی سرپرستی میں اور ان کے خصوصی تعاون کے ساتھ, بلکہ مکمل طور پر انہی کی نگرانی میں, اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جج تو استاذ محترم ہی ہیں, اور یہ سارا سلسلہ استاذ محترم کی نگرانی میں جاری ہے. برائے نام بندے کی شرکت ہے, تو استاذ محترم کا حکم ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے آپ حضرات کے سامنے. حزب الامام الاعظم ان کے 10.5 نمبر ہیں, حزب الامام الاعظم کے 10.5 نمبر ہیں, اور حزب الامام مالک کے 11.25. تو اس طرح حزب الامام مالک آج کے اس مسابقے میں فاتح قرار پائے.
حزب الامام مالک جو حضرت والا کی بائیں جانب بیٹھے ہیں, جس کے امیر مولانا فرحان ہیں, اور حزب الامام مالک تو 10.5 اور 10.5 اور 11.25 نمبر, اس نمبر سے تول تول کے نمبر, سوا سوا, ایک ایک نمبر کے 4-4 ٹکڑے کر کے بھی بانٹے ہیں.
جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو سکون اور جو مزہ اور جو ایمان تازہ ہوا ہے، میرے پاس تو ظاہر بات الفاظ نہیں ہیں، بس بار بار دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے طلباء اور علماء، ہمیں اپنے مشائخ اور مفتی صاحبان کا اکرام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال سچی بات یہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جتنا خوشی ہوئی ہے بس یہ دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اپنے علماء اور مفتی صاحبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے خیال میں ایک گھنٹہ یا اوپر سوا گھنٹہ ہوا ہوگا، اس میں ایمان کا یہ حال ہے تو عمل کرنا، حرام سے بچنا، حلال کی فکر رکھنا۔ حضرت والا پیارے شیخ شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا۔ کام تو اللہ بناتے ہیں لیکن یہ سب جو نعمت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ظاہری بات ہے والدین کی دعائیں ہیں، لیکن شیخ العرب بالعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے موجودہ مرشد اختر ثانی لسانی اختر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، ان کی دعائیں ہیں۔ میرے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہماری کوئی مسجد ہوگی یا کوئی خانقاہ ہوگی، پھر اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ اس کے بعد یہ بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی یہاں پر دارالافتاء ہوگا یا تخصص ہوگا یا تھوڑے سے عرصے میں 8,000 سے زیادہ فتاوی حل ہوں گے، اور طلباء کی رات دن کی کوششیں، اتنی محنتیں، ان کا اخلاص، اپنے گھر بار سے دور، ہم تو ایک لمحہ بھی ان کی قدر نہیں کر سکتے۔ جو اپنے گھر میں اگر چٹنی روٹی ملے یا پیاز ملے، اور جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں کتنا بھی اچھا کھانا ملے، کتنا بھی اچھا آرام ملے، لیکن گھر کی ٹوٹی ہوئی چارپائی اچھی، گھر کی آب و ہوا اچھی، گھر کے بھوک اور گھر کی چٹنی روٹی اچھی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹ پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنے گھر بار، ماں باپ، بیوی بچے چھوڑ کر رات رات، کئی مرتبہ رات کو 12 بجے گھر جانا ہوا تو دیکھا کہ اس وقت بھی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزا عظیم عطا فرمائے۔ یہ تو ایک قیامت کی نشانیوں کا ایک ہلکا سا ہمارے طلبا دوست تخصص کے انہوں نے بتایا، ورنہ تو گھنٹوں کیا کہی کہ دن تک ایک ایک حدیث پاک کی تشریح ہو، لیکن اتنے بہترین انداز سے ماشاءاللہ۔ یہ تو حضرت فرماتے تھے کہ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے طالب علم میں کتنی صلاحیت ہے، جس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کے اندر کیا اعمال کا معاملہ ہے، لیکن جنت دوزخ کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن دنیا میں اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے میرے کچھ بندے میری رضا والے اعمال تلاش کرتے ہیں۔ استاد کو بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ شوق بڑھانے کے لیے، یہاں خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہم میرے جیسا آدمی تو دنیا دار ہے، تو یہاں ہار جیت کا وہ مطلب نہ سمجھیں جو دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ نمبر زیادہ مل گئے نمبر، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ علم کے اضافے اور علم کی تعلیم کے لیے ہے کہ اور اپنا جوش اور اپنا جذبے سے آگے بڑھیں۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کا نسخہ نیک اعمال ہے، تو حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے کہ نیک اعمال ہی ہیں، لیکن یہ نیک اعمال کن کی صحبتوں میں ملتے ہیں؟ کونوا مع الصادقین، جتنا ہم اپنے مشائخ سے جڑیں گے، اپنی اصلاح کرائیں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ اور بہت عرصے سے بات سن رہا تھا لیکن کسی مفتی عالم سے میں نے براہ راست نہیں سنا، آج الحمدللہ جو سنا میں نے ایک جملہ، اس پر اتنا دل خوش ہے، اتنی دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ میں نے کبھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا، لیکن اب انشاءاللہ استعمال کروں گا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ فلاں مولانا نے یہ فرمایا، مفتی صاحب نے بڑے بزرگ کا نام لیا تھا، کہ یہ جو موبائل اور اسمارٹ فون اور یہ اریانی بے حیائی کے آلہ، یہ ایک دجالی فتنہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا یہ بھی دجالی فتنہ ہے۔ لیکن اس جملے سے اور ایمان تازہ ہو گیا کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ موبائل، یہ واقعی حلال کو حرام دکھاتے ہیں، حرام کو حلال دکھاتے ہیں۔ اللہ کرے ان دوستوں کی باتیں میرے دل میں بھی اتر جائیں، ہم سب کے دل میں اتر جائیں اور ہم اس دجالی فتنے سے بچنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب طلباء کو، اساتذہ کو، مفتی محمد نعیم صاحب کو، بس ہمارے پاس تو دعا کے الفاظ بھی نہیں ہیں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ سب سے زیادہ دینے والے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اے اللہ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائیے، صرف ہمارے یہاں نہیں، اے اللہ جہاں بھی طلباء ہیں، علماء ہیں، کوئی بھی مدرسہ ہے، مفتی صاحبان ہیں، بزرگان دین ہیں، اے اللہ ہر ایک سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیجئے اور پوری دنیا کو اللہ آپ کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ان علماء کو چمکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ سب سے بڑے بڑے کام لے، ہم سے بھی، ہمارے اولاد، ہمارے بھائی، ان کی اولاد، میرے احباب، آپ سب جو موجود ہیں موجود نہیں، اللہ سب سے اور ہماری قیامت تک کی ذریات کو اخلاص مجھے اللہ عطا فرمائے، ریا سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے خوب خوب توفیق عطا فرمائے. بس چھوٹے بیٹے محمد کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، لیکن لڑنا نہیں کیونکہ اب اس وقت موقع نہیں ہے. بس اتنا بتاتا ہوں جو نقصان ہوا ہے اس میں خیر ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ انٹرویو میں کامیاب فرمائے. ہمارے دوست مجیب الرحمان مولانا، ان کی بیٹیا بہت طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. الحمدللہ اس وے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اس سال ماشاءاللہ تین مقابلے میں جیتی ہے. ان کی خواہش ہے بتا دیا جائے تو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان عظیم ہے کہ یہ مجلس جو ہے 23 ممالک میں پہلی دفعہ 200 جگہ سنی گئی ہے ماشاءاللہ، ورنہ اب تک 160-170 اس طرح، اور موبائل پر مردوں نے 24 اور ہماری بہو بیٹیوں نے اپنے سادے موبائل سے 260 گھروں میں سنایا ہے، تقریباً 60-61 چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں. بیت اقبال میں جہاں خواتین ہوتی ہیں شرعی پردے کے ساتھ، وہاں 111 بج رہے ہیں، 140 خواتین سن رہی ہیں. امریکہ میں اختر شیخ نے بتایا کہ یہ مصاحبہ سن کر بے انتہا فائدہ ہوگا. قطر سے مبشر اور ان کے گھر والوں نے بھی بتایا عظیم و شان فائدہ ہوا. اہلیہ غلام محسن انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت علامت قیامت سن کر خوب رونا آ رہے ہیں. بس ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، مطلب یہ کہ نیک اعمال میں ہم لوگ آگے بڑھیں، علماء سے مسائل پوچھیں، حرام حلال کا پتہ چلے. اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو دجالی فتنہ ایک ہے میڈیا، اللہ اسے مجھے اور میری اولاد کو اور ہم سب کو ہمارے قیامت تک کی ضروریات کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.